الاستحاضہ استحاضہ کے مسائل، جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہو، یعنی ہر ماہ کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں اور کتنے دن رہتے ہیں، اسے گزشتہ عادت کے مطابق حیض کے دن شمار کرنے چاہیے اور باقی مدت میں استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ ایام حیض گزرنے کے بعد مستحاضہ کو غسل کر کے معمول کے مطابق نماز روزہ ادا کرنا چاہیے۔ تو استحاضہ کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو بعض خواتین کو پورا مہینہ مسلسل بغیر رکے آتا رہتا ہے، یا پھر مہینے میں صرف 2-4 دن رک جائے اور باقی وقت آتا رہے۔ اصل میں یہ ایک بیماری ہے، بالکل اسی طرح جیسے جسم میں کسی بھی حصے سے خون نکلتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، چوٹ لگ جائے، انگلی سے خون نکل آیا یا ناک سے نکل آیا، اسی طرح جسم کے خاص حصے سے خون کا جاری ہونا ہوتا ہے۔ تو اس کے اور حیض اور نفاس کے مسائل جو ہیں فرق ہے۔ اس کو آپ ارریگولر پیریڈز بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہر وقت ہی اس کیفیت کا شکار رہنا کہ کبھی پاک ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، کچھ تو پورا مہینہ ہی رہتے ہیں، کچھ بیچ میں کچھ ہی دن خشک ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ہم اس کے بارے میں احادیث دیکھیں گے تو اس کے بعد پہ ہر بندہ اپنے مسئلے کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں مہینہ بھر پاک نہیں ہوتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں ہے، لہٰذا حسب عادت جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب عادت کے برابر دن گزر جائیں تو خون دھو لو اور نماز پڑھو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیض کے ایام معلوم نہ ہوں، یعنی حیض میں باقاعدگی رہی ہو، یعنی ریگولیرٹی، کبھی جلدی اور کبھی دیر سے آتے رہے ہوں، اسے حیض اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق دیکھ کر حیض اور استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ مستحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں جو ان دنوں میں ہو۔ مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ استحاضہ کی مریضہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، جب حیض کا خون ہو تو وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، لہذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ حیض کے خون کا اور استحاضہ کے خون کا فرق جو ہے وہ رنگ سے دیکھا جائے گا، اور اسی طرح سمیل سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون سا خون ہے دوسرا والا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے نکلنے کی جگہ فرق ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کو خود سے اس کے بارے میں نہ اندازہ ہو تو اپنی ڈاکٹر کو پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹرز کو یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ بلڈ کا سورس کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، تو وہ بتا سکتی ہیں آپ کو کہ کیا یہ آپ کا ریگولر بلیڈنگ کا بلڈ ہے یا دوسرا ہے۔ اور پھر جب ایک ہی چیز ہر ماہ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ انسان کا اپنا ذہن بھی سیٹ ہو جاتا ہے۔ جس خاتون کے ایام حیض معلوم نہ ہوں اور جس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ پایا جاتا ہو، اسے پہلی دفعہ حیض آنے کے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیض کی ابتدا شمار کرنا چاہیے۔ مثلا کسی کی اگر 5 تاریخ تھی اور پھر بعد میں باقاعدگی شروع ہو گئی، تو ہر ماہ پھر 5 تاریخ کو وہ حیض کا پہلا دن سمجھ لے گی۔ جس دن پہلی مرتبہ حیض آیا تھا، مثلا کسی خاتون کو پہلی دفعہ مہینے کی 7 تاریخ کو حیض آنا شروع ہوا، تو اسے حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے 7ویں دن سے حیض کے احکامات پر عمل کرنا شروع کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھیں کہ یہ تو بالکل اس وقت ہوگا کہ بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا نا، کیونکہ یہ ایک آخری پہچان ہے، جب آپ کو خون اور رنگ میں بھی فرق نہ لگے، سمیل میں بھی کوئی نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو بس یہ وہ صورت ہے جب پورا مہینہ ہی رہے، تو اس میں کبھی کم ہو کبھی زیادہ ہو، لیکن پھر وہ تاریخ جس پہ شروع میں پیریڈز آتے تھے اس کو ہی وہ دن سمجھا جائے گا۔ مذکورہ مستحضہ کو اپنے جیسی خواتین، اپنے ملک، علاقے، عمر اور اپنے جتنے بچے، جننے والی عورتیں وغیرہ، یعنی اپنے ارد گرد اپنی ہی ایج کی جو عورتیں، ان کی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے مدت حیض کا تعین 6 یا 7 دن شمار کرنے کے بعد استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک علاقے میں رہنے والی عورتوں کا عموماً سرکل ایک ہی جیسا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق موسم سے بھی ہوتا ہے، خوراک سے بھی ہوتا ہے، طرز زندگی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو عموماً ایک ملک میں رہنے والی خواتین کے پرابلمز بھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، تو اگر آپ اپنا مسئلہ نہ سمجھ آ رہا ہو تو پھر وہ کسی دوسرے پہ بھی قیاس کیا جا سکتا ہے، اور ایک طویل روایت ہے جس سے انشاءاللہ تعالی بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ حضرت یوحنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے کثرت سے مسلسل استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئی، اس وقت آپ میری بہن زینب بنت جحش کے گھر میں تھے، ازواج مطہرات میں سے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور یہ ان کی بہن، تو یہ پھر کیا ہوئی؟ اللہ کے نبی کی بیوی کی بہن، یعنی سالی ہوئی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے استحاضہ کی بیماری ہے اور خون بڑی کثرت سے مسلسل آتا ہے، جس نے مجھے نماز روزے سے روک رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں روئی استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہوں، کیونکہ وہ خون چوس لیتی ہے۔ حضرت حمنہ نے عرض کیا، خون تو اس سے زیادہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روئی کے اوپر لنگوٹ کس لیا کرو، یعنی کپڑا کس لیا کرو۔ میں نے عرض کیا، خون اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روئی کی جگہ کپڑا استعمال کرو۔ میں نے عرض کیا، خون تو اس سے بھی زیادہ ہے، کثرت سے جاری رہتا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان دو میں سے جس پر چاہو عمل کر لو، وہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور اگر دونوں پر عمل کرو تو تمہاری مرضی۔ استحاضہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے، جبکہ حیض تو تمہیں 6 یا 7 دن ہی آتا ہے، ان دنوں کا علم اللہ کے پاس ہے، لہٰذا 6 یا 7 دنوں کے بعد غسل کرو کہ اس غسل کی وجہ سے پاک ہو گئی ہو، 23-24 دن نماز پڑھو اور روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا، پھر ہر ماہ اسی طرح کر لیا کرو جیسا کہ حیض والی عورتیں حیض کے وقت کرتی ہیں اور پاک عورتیں پاکیزگی کے وقت کرتی ہیں، اسے ترمذی نے روایت کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی وضاحت سے اس میں سارے مسائل آگے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو سنتے وقت شاید کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کھل کے یہ مسائل کیوں پوچھ رہی ہے، جبکہ رشتہ داری بھی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اپنی بیماری پوری کھول کے بتاتے ہیں، پھر ہی وہ آپ کا علاج کرے گا۔ تو کوئی بھی دین والا یا اپنے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بالکل اسی طرح تھے کہ جیسے کہ مذہبی رہنمائی لینے کے لیے، اور اگر اس میں بات کھول کے نہ بیان کی جائے تو مسئلے کا فرق ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس بیماری پہ یا اس خون کو سنبھالنے کے طریقوں پہ بھی توجہ دلا رہے ہیں، اس سے پتہ بھی چلتا ہے۔ اور اگر اس دور کی خواتین کے حالات دیکھیں تو اس وقت اتنے جدید انتظامات نہیں تھے جو آج کے دور میں ایسی چیزوں کو صاف رکھنے کے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے گویا کہ یہاں جن چیزوں کا تذکرہ کر دیا، اور اگر آج وہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ لوگ دین کے نام پہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کرتے ہیں کہ اچھا پھر یہ بھی جائز ہے اور کہ یہ جائز نہیں۔ مراد اس لیے کہ جس طرح بھی ممکن ہو حیض کے خون کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ بات ہوئی ہے تو یہاں کھل کے ایک تھوڑی سی بات کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بعض کلچر میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کپڑے یا اس پیڈس کے بارے میں بھی کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگ تو اس کے لیے بعض دفعہ اس حد تک مطلب سنجیدہ ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کو ہم نے کپڑے میں یا لفافے میں ڈال کے پیک بند کر دیا تو کوئی نہ کوئی اس کو لے سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی جادو ٹونا اس پہ ہو سکتا ہے یا کچھ ایسی چیزیں۔ پھر دوسری طرف ایک اور حد ہوئی اور ایکسٹریم سے بڑھ گئی بات، اور وہ کیا ہے کہ کھلے عام ایسی چیزیں جو ہیں وہ ڈسپوز کی جاتی ہیں۔ ان ملکوں میں تو چلیں پتہ نہیں چلتا کہ جہاں پہ صفائی کے لیے اچھے انتظامات، اور آپ اپنے گھر کے ٹریش کو خود ہی لفافوں میں پھینکتے ہیں اور پھر وہ جل جاتا ہے یا کچھ بھی اس سے ہوتا ہے، لیکن وہ ملک جہاں کچرے کے ڈھیر کھلے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ کتے اور بلیاں ایسے چیزوں کو، لفافوں کو پھاڑتے ہوئے دیکھے گئے، اور وہ ایک تو گندگی اور تعفن بھی پھیلتا اور بے حیائی بھی تو پھیلتی ہے نا، जहाँ जहनी बहुत ज़्यादा ये बुलंदी ना हो, मेच्योरिटी ना हो, तो बच्चे लड़के लड़की ऐसी चीज़ों को देखें, तो इसके लिए क्या किया जाए? कुछ लोग हमारे यहाँ ये भी तसव्वुर रखते हैं कि इस कपड़े को ज़रूर जलाया ही जाए, तो बेहतरीन चीज़ तो ये है कि आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, उसके बाद उसको आप पानी के नीचे रख के उसकी गंदगी सारी बहा दें, फिर वो एक आम कपड़े का कपड़ा हो जाए, अगर इवन रुई है तो भी उस तरह हो जाएगा, और फिर उसको आप फेंक दें या रीयूज करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ रहने वालों को तो इस बात में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि घरों में बाप और भाई भी होते हैं, तो बात जब ऐसी चीज़ों की बातें लड़कियाँ खुलेआम कर रही होती हैं, पहले दौर में बहुत ही लिहाज होता था कि हत्ता कि माँ बेटी के बीच में भी इसके ऊपर बहुत पर्दा होता था, और माएँ भी बच्चियों को ऐसी बातें खुल के नहीं कहती थी। ठीक है, दोस्ती की हद तक और ज़रूरत के लिए कहना चाहिए, लेकिन इसको अब खुलेआम भाइयों के सामने भी बेटियां बहनें कह रही होती हैं मुझे नमाज नहीं पढ़नी, बापों के सामने ये बातें हो रही होती हैं, तो कुछ रिश्तों का तकद्दस होता है, हया का तकाजा है। हद तक ये तो ऐसी चीज़ है कि औरतों को भी औरतों से नहीं डिस्कस करनी चाहिए बिला वजह। बाज़ लोग बड़े बेबाक होकर कहते हैं कि हमें नहीं पढ़नी नमाज, या हम इस कंडीशन में, कोशिश किया करें, हया का रंग है कि इसको अपने जैसी औरतों से भी छुपाया जाए, और बस लोगों को इशारे से समझ आ जाना चाहिए कि फिर किसी औरत को नमाज नहीं पढ़नी। लोग बार बार कुरेदना चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों में फिर नमाज भी नहीं होती, तो घरों में अगर अनमेरिड बच्चियां हैं और वहाँ भाई भी हैं, और अल्लाह करे कि ऐसा घराना है कि जहाँ जमात से नमाज पढ़ने का रिवाज है, जैसे वक्त में इधर उधर हो जाना चाहिए, सरेआम बिल्कुल सबके बीच में कह देना कि मुझे नहीं पढ़नी, और इस तरह अपनी हया को ज़रा कम कर देना, ये दुरुस्त तरीका नहीं। यानी इन चीज़ों को बिल्कुल संजीदा लेना चाहिए, ना इसको खेल और मजाक का जरिया बनाना चाहिए। फिर एक और चीज़ के अपनी ही दोस्तों के साथ ऐसी बातें कैसे करना, ये कैसा है? यानी इवन पीरियड्स की बातें ठीक है, और बातें जो बात की ज़िंदगी की हैं उसको ना भी करें, लेकिन दो लड़कियां जब आपस में दोस्ती के नाम पे भी इन बातों को बहुत डिस्कस करती हैं, तो शैतान को इससे भी दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि वो तो हर लम्हे चाहता है कि हमारी नेकियों को ले ले, तो ज़रूरत के तहत कभी भी इसको दूसरे के साथ शेयर ना करें। मुस्तहाजा गुसल करने के बाद तमाम इबादात मामूल के मुताबिक अदा कर सकते। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी एक जौजा हालत इस्तहाज़ा के बावजूद एतिकाफ़ किया करती थी। इसे बुखारी ने रिवायत किया। देखिए बताने का अंदाज़ कितना अच्छा है कि उनका नाम नहीं लिया, लेकिन मसला बता दिया कि इस हालत में जहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है तो फिर एतिकाफ़ भी किया जा सकता है। इससे हमारे दीन की वुसअत भी समझ आती है, और आप देखिए कि जब हम इल्म हासिल कर लेते हैं तो जहन से कितने बोझ भी तो दूर हो जाते हैं ना। जो औरतें इन दिनों में होती हैं वो हर वक्त परेशान ही होती हैं, नमाज पढ़ें कि ना पढ़ें, यानी एक करे और ना करे के बीच में। बल्कि ऊपर वाली हदीस में ये जो बात थी ना कि ये शैतान का चौका है, शैतान की ठोकर में से एक ठोकर है, तो वहाँ दो बातें आती हैं, वहाँ जिक्र करना भूल गई थी तो अब वहीं ऐड कर दें कि ये शैतान की ठोकर से क्या मुराद है। इससे अमूमन तो ये मुराद ली गई, बहुत यानी ज़्यादा लोग इसको इसी रंग में समझते हैं कि ये खून शैतान की किसी ठोकर के नतीजे में निकलता है, ये बात की। लेकिन जो इसका सही टेक्स्ट बनता है जब आप इसकी असल हदीस को खोलते हैं, तो इससे पता क्या चलता है कि शैतान इन दिनों में नमाज से चुका देता है। चौका मारने का लफ्ज़ है, ये इन्होंने ठोकर लिखी है, लेकिन चौका चुकाने का मतलब ये ना कि चूक गया, गलती हो गई मुझसे, यानी शैतान इन दिनों में औरत से ज़रूर गलती करा देता है। ये नहीं समझ आता कि ये ब्लड पीरियड्स का है या उसका है, तो ये शैतान का गोया के औरत को चुका देना है इस मामले में कि वो नमाज पढ़े कि ना पढ़े। तो लिहाजा ऐसी चीज़ें जो हैं पता चल जाती हैं तो फिर दिल मुतमईन हो जाता है, और फिर इससे कोई कराहत नहीं करनी चाहिए। ये खून जो होता है ये बिल्कुल पाक खून है, और इसके बारे में दिल में कोई भी बोझ नहीं आना चाहिए, और इसको महसूस करते हुए अगर इंसान अपने आप को ऐसा फील करे कि मैं हर वक्त ही नापाक हूँ, नहीं, अल्लाह का दीन पता चल गया तो समझ आ गई, खैस का खून है वो गंदगी है, नापाकी है, उसके बारे में इंसान के जहन में सब कुछ ऐसा तसव्वुर आ सकता है कि जिससे गंदगी का हो, लेकिन जो ही आपको पता चला कि अब ये दूसरा खून है, तो फिर उससे कराहत खाना, और फिर बाज़ लोग सवाल करते हैं कैसे नमाज पढ़ें, दिल नहीं मानता, और फिर ऐसे है वैसे, तो आप देखिए कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपके दांत में से खून निकल रहा है, तो खून निकल रहा होता है ना, नमाज आप पढ़ते रहते हैं, आप उससे कराहत तो नहीं करते ना, तो इसलिए फिर दिल से ये खाम खा के वहम भी ख़त्म हो जाते हैं और ख़त्म हो जाने चाहिए। इससे गुसल करने के बाद मुस्तहाजा से सोहबत करना जायज़ है। हज़रत इकरमा रदी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा इस्तहाज़ा की मरीज़ा थी, اور ان کے شوہر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ام حبیبہ سے غسل کر لینے کے بعد صحبت کیا کرتے تھے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو اس بات سے کیا پتہ چلا کہ جب نماز پڑھی جا سکتی ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے اور اعتکاف تک کیا جا سکتا ہے، تو پھر جو حیض کی پابندی کے شوہر کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوتا وہ بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ اور آف کورس اگر بیماری کے دن ہے، عورت کی تکلیف ہے تو اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے، لیکن پھر جس لمحے، ہر وقت تو نہیں حیض آ رہا ہوتا یا بلڈ، تو وہ وقت جس وقت عورت پاک ہے، یعنی اگر اس کے شوہر کو ضرورت ہے تو پھر اس کی خواہش کو وہ پورا کر سکتی۔